الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زن العين النظر أو كما قال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يقول إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
میرے مرشد اور میرے شیخ قطب العالم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو حضرت کی معیت اور صحبت میں تقریباً 18-19 برس عطا فرمائے اور جوانی کے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو کیونکہ اگر مٹی میں مٹی کو ملایا یعنی مٹی مثبت مٹی تو اس کا نتیجہ اور حاصل بھی مٹی نکلے گا. مٹی کی دنیا, مٹی کی عورتیں, مٹی کے مکانات, سب کچھ مٹی کا. اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا, ویسے تو عناصر اربع سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مٹی کا جو عنصر ہے وہ سب سے زیادہ غالب ہے، سب سے زیادہ ہے. اس لیے ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لہذا ہم بھی مٹی کے اور یہ سارا عالم مٹی کا. کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب مٹی کی ہیں. اس لیے محققین کی رائے ہے کہ جو فرشتے اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے نا، آسمان سے نیچے جو دنیا ہے، جو سفلی دنیا کہلاتی ہے، نیچے والی دنیا، یہ سب مٹی کی ہے. حفاظت کے جو فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جس کا احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی، وہ بھی مٹی کے ہیں. اور جو فرشتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں. تو مٹی کو مٹی پر اگر مٹی کیا تو نتیجہ مٹی نکلے گا. اس لیے فرمائے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. پھر کیا کریں؟ جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. زندگی کی اور جوانی کا حق یہ ہے کہ جس نے جوانی عطا فرمائی ہے جوانی اسی کو دے دے، جس نے زندگی دی ہے زندگی اسی کو دے دے، جس نے جوانی دی ہے جوانی اسی کو دے دے، یہ اس کا حق ہے. کیونکہ ہماری زندگی کے خالق اللہ تعالی ہیں، جوانی دینے والے وہی ہیں، لہذا انہی مٹی پر مٹی کو مٹی کرنے کے بجائے اپنی مٹی کو میں اللہ تعالی کو حاصل کر لیں. تو مٹی مثبت اللہ، یعنی مٹی پلس اللہ، حاصل کیا نکلے گا؟ اللہ. فرمایا پھر یہ زندگی کام کیوں ہوگی؟ ورنہ اگر اسی مٹی پر زندگی گزارتے رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا. اگرچہ میرے دوستو دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگرچہ دنیا کا کتنا ہی مال و دولت ہو، کتنے ہی حسینوں سے روابط ہوں، بلکہ حرام کیا، حلال زندگی بھی، حلال دنیا بھی کتنی ہی ہو، لیکن چین سکون نہیں مل سکتا جب تک ہماری روح کا تعلق عرش سے نہ ہو. جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ہمارے دل میں نہ ہوگا، اگرچہ کتنا ہی مال و دولت ہو، حلال وائٹ منی، حکومتی اصطلاح ہے نا وائٹ منی، سفید پیسہ، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہوگا. لہذا وہ لوگ جو کہ یہ شکایات کرتے ہیں کہ اگرچہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر و تلاوت کا اہتمام بھی کرتا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے، تو اس کی وجہ روح کی بے چینی ہے. کیونکہ روح کی غذا نور ہے، اس لیے اللہ تعالی نے جسم کی غذا اس زمین میں رکھی، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، یا کوئی اور چیز ہو. اس جسم کے لیے جتنی چیزیں رکھی ہیں، اس کی سواری رکھی ہے، سب کچھ زمینی ہے. لہذا لوہا، تانبا وغیرہ، یہ سب کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے. اور اس کے برعکس انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے نا، ایک اس کا ظاہری جسم اور ایک اس کی حقیقت، اور حقیقت انسانیت اس کی روح ہے. چونکہ روح عالم بالا سے آئی ہے، عالم آخرت سے آئی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی وہیں کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم کو دنیا میں بھیجا تو جس طریقے سے ہماری جسمانی رزق کا بندوبست فرمایا اسی طریقے سے ہمارے روحانی رزق کا بھی بندوبست فرمایا. جس طرح سے جسمانی رزق زمین سے آتا ہے، روحانی رزق آسمان سے دیا اللہ نے. لہذا یہ جو شریعت اور سنت ہے یہ سب یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس لیے انسان کتنا ہی جسم کو اچھا کھلا دے، اچھا پہنا دے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اس وقت اس کو سکون نہیں ملتا. لہذا جسم کو آرام ہو اور روح کو بے آرام کیا سکون نہ ہوگا. اس کے برعکس اگر روح کو آرام ہے، اگرچہ جسم کو تکلیف ہے، لیکن اس کے قلب میں سکون ہوگا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال رمضان شریف ہے. گرمی کا زمانہ ہے، روزہ رکھا، تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ پھر رات کو تراویح پڑھ رہا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، اس میں بھی تکلیف ہے، جسم کی مشقت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، جسم کو تکلیف ہے. لیکن چونکہ یہ روحانی عمل ہے، نورانی عمل ہے، اس وجہ سے روح کو ایک سکون ہوتا ہے. اسی لیے رمضان گزرنے کے بعد اس کو رمضان یاد آتا ہے، رمضان کی لذت، رمضان کی بہاریں یاد آتی ہیں. کیوں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ نورانی اعمال ہے، روحانی عمل ہے. زندگی پرکیف پائی، آہ میرے شیخ کا شعر ہے، زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل پرغم رہا. کیا شعر یاد آیا ہے بہت زمانے کے بعد. زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل پرغم رہا، یعنی زندگی میں وہ لذت اور وہ کیفیت اور وہ مزہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں، اگرچہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے اگرچہ دلوں میں غم ہوتا ہے، لیکن زندگی کی ایک لذت ہوتی ہے، جسم کو مشقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جو سکون اور چین عطا فرماتے ہیں اس کو فرمایا. مثلا گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، رمضان شریف کی گرمی کے زمانے کے روزے کی تکلیف برداشت کر رہا ہے، اسی طریقے سے تراویح کی گرمی ہے، کھڑا ہونا ہے، اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، اس سے اس کو جو سکون ملتا ہے اس کو فرمایا کہ زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل پرغم رہا. ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کا حال ہے. ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. یہ عاشق ہے. اب آپ دیکھیے نا، ایک شہید ہے، شہادت بہت اونچا مرتبہ ہے، اور یہ اس طرح سے نہیں بڑھتی ہے جس طرح سے آج کل شہید چوک بنا دیتے ہیں کہ جو مرا اس کو شہید بنا دیا. پھر عجیب ہے، ایک اونچا سا ڈنڈا لگاتے ہیں اور وہاں لکھ دیتے ہیں شہید چوک. یہ ایک بہت اونچا مرتبہ ہے. سوچئے کہ صالحین سے اونچا درجہ ہے اور اس کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے. تو اب وہ شہید
کی روح کو اللہ تعالیٰ جو لذت عطا فرماتے ہیں، اگرچہ اس کا جسم کٹا پٹا ہوتا ہے، خون بہ رہا ہے، زخم آ رہے ہیں، ظاہری جسم پر تکلیف ہے، لیکن شہید کی روح کو جو لذت ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. لہذا غم میں بھی بے غم ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی چیز عطا فرماتے ہیں کہ غم میں ایک آدمی بے غم رہے. اس کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزرا ہے. اس لیے میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، دیکھو جو شخص اللہ کے لیے نظر بچانے کا مجاہدہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ جو نظر بازی ہے، عورتوں کو دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے وہ اپنے گھروں میں نامحرم ہو یا سڑکوں پہ چلنے والی، اگرچہ وہ کتنی ہی بے پردہ ہو، اور انسان یورپ، امریکہ اور دبئی اور دوسرے ملکوں میں جاتا ہے جہاں عریانی ہے، وہ عریان ہو، لیکن ہمارے ذمے نظر کی حفاظت ہے. اگر کوئی کافرہ ہو، رافضیہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہم شریعت پر نہیں مانتے، نہیں چلتے، نہ چلو، لیکن ہمارے ذمے ہے. اگر وہ کافر ہے، وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، لیکن ہم تو دستور محبت کے پابند ہیں. اس لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسی کافرہ عورت کو بھی دیکھے. تو جب کافرہ کو جائز نہیں، تو مسلمان عورت بھی، یہ اس کی ایمانی کمزوری ہے کہ وہ بے پردہ نکلتی ہے. یا ایسی عورتیں جو پا پردہ ہیں، برقع بھی پہنتی ہے، لیکن خوشبو کا استعمال کہ جس سے خوشبو پھیلتی ہے، ایسی خوشبو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. عورتوں کے لیے رنگ دار خوشبو پسند کی گئی، ہلکی خوشبو. تو اگر کوئی عورت بے پردہ ہے، اس پر لعنت ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پھر بھی نہ دیکھیں. اب آپ دیکھیے، اگر کہیں پر کیچڑ ہو یا گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے، تو ہم اس میں چھلانگ ماریں گے کہ جی گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا یا کیچڑ تھا، اب ہمارے رستے میں تھا، اب ہم کیا کریں، اس لیے ہم گھس گئے اس کے اندر. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رستہ بدل دے، دوسری طرف سے چلا جائے، اپنے کو کیچڑ میں ملوث نہ کرے. یہاں تک کہ جب بارش کا زمانہ کیچڑ پھیلا ہوتا ہے، تو انسان نظر رکھتا ہے دور تک کہ کوئی گاڑی نہ آ جائے. کوئی گاڑی آتی ہے، وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. اور کیچڑ کے زمانے میں دیکھیں آپ کہ لوگ شلوار ایسے اوپر اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ایک صاحب جا رہے تھے، تو میں نے کہا، ارے صاحب یہ کیا آپ کر رہے ہیں، یہ تو آپ بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں شلوار اوپر کیے ہوئے. اس نے کہا، مولوی صاحب یار کیا باتیں کر رہے ہو، کیچڑ ہے، میری شلوار خراب ہو جائے گی. میں نے کہا، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شلوار خراب ہو رہی ہے، کیچڑ کی فکر ہے کہ کیچڑ میرے کپڑے پہ، شلوار پہ نہ لگ جائے. شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کو رسول فرمائے اس کو لے لو، جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. لہذا جب منع فرمایا کہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائے مرد حضرات، تو اس وقت شلوار اوپر سے کرے تو کہتے ہیں شرم آتی ہے. یہ اس کیچڑ سے کپڑوں کو کیچڑ گندگی لگتی ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی کی نافرمانی گناہ سے قلب و جان پر گندگی لگتی ہے. تو جس طرح سے کیچڑ سے بچتا ہے، گٹر سے کھلے ہوئے ڈھکن سے بچتا ہے، اسی طریقے سے اس چیز کا اہتمام ہو کہ نظر کی حفاظت کرے، اس چیز کو دلیل نہ دے کہ عورت بے پردہ کیوں تھی. اگر کہیں کرنٹ ہو کسی دیوار یا کسی جگہ پر، اب وہ یہ کہے گا کہ جی میں نے اس لیے پکڑا کہ یہ کرنٹ کیوں تھا. کوئی آدمی جان بوجھ کر زہر کھاتا ہے؟ تو یہ کیا حماقت ہے کہ نظر کی حفاظت کی بات آئے تو الٹی سیدھی باتیں شروع کہ جی کیا کریں، سائن بورڈ ہیں، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں. اگر وہ بے پردہ گھوم رہی ہے تو آپ کو آ کے نہیں کہے گی کہ مجھے دیکھو. غیر ملک میں بھی جاؤ وہ بھی نہیں بولتی کہ ہمیں دیکھو. وہ جانتی ہے جتنے الو ہیں وہ خود ہی ہمیں دیکھیں گے، احمق لوگ وہ خود ہی دیکھیں گے ہمیں، اور جتنے عقل مند ہیں وہ نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ مت دیکھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث شریف دکھاؤ، بخاری شریف میں تقریباً 7,500 احادیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث میں کسی ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے، کسی حدیث شریف میں دو مسئلے بیان ہوتے ہیں، کسی میں تین ہوتے ہیں. پورا دن بخاری شریف میں بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو مقید کرنا ہے کہ نہیں صرف بخاری شریف میں سے دکھاؤ تو اس کا مطلب ہے اس کو بخار چڑھا ہوا ہے. لہذا مختلف احادیث مبارکہ کے مجموعوں میں، مختلف احادیث مبارکہ مختلف مجموعے میں ہیں، اسی لیے تو فقیہ چاہیے. مجتہدوں نے، مجتہدین حضرات نے یہ کام کیا کہ وہ صحابہ میں جو مسائل پھیلے ہوئے تھے، اللہ جزائے خیر دے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو، کہ اس کو کیسے جمع کر دیا. محدثین نے محنت کی کہ وہ ان کے شاگردوں سے وہ احادیث مبارکہ کو جمع کیا اور حدیث شریف لینے کے لیے میلوں میلوں سفر کرتے تھے، سردی گرمی دھوپ چھاؤں بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، پھر وہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے جمع کیے. اور یہ ائمہ حضرات جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے، یہ مجتہدین حضرات ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ سے اس خزانے کو نکالا جس کو فقہ بولتے ہیں. اس لیے محدثین نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہماری مثال تو پنساری کی ہے کہ ہم نے اجزاء جمع کر لیے، اس سے علاج کرنا یہ حکیموں کا کام ہے، یہ مجتہدین اور فقہا ائمہ حضرات کا کام ہے. لیکن محدثین حضرات کی محنت ہے، ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع فرمایا، امت پر واللہ بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا. اور یہ فقہا کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ ان احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو یہ فہم اور یہ عقل عطا فرمائی اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس میں سے اس خزانے کو نکالا جس کو فقہ بولتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس وہ دین کتنے اچھے طریقے سے موجود ہے، الحمدللہ پکا پکایا، بس صرف کھانے کی دیر ہے. تو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا العینی النظر، زنا ہے، پہلے ہی لفظ زنا فرمایا کہ زنا ہے، زنا العین زنا ہے آنکھوں کا، النظر یہ نظر بازی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ تو یوں تھا النظر زن العین، ترکیب کے لحاظ سے تقدیم مقدم، مؤخر مؤخر کو مقدم کیا آگے الفاظ کو. یہ عربی گرامر کی عجیب خصوصیت ہے عربی زبان کی کہ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں معنی بدل جاتے ہیں، زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جامعیت ہے عربی زبان کی، فصاحت ہے، بلاغت ہے. لہذا زنا کا لفظ میرے شیخ فرماتے ہیں پہلے کہہ دیا کہ تاکہ امتی کے کام کھڑے ہو جائیں. زنا، ارے بھائی ایسا کام نہیں کرنا، ایسی شنیع حرکت نہیں کرنی کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، کسی کی ماں بہن کو دیکھوں. اور حقیقت یہ ہے کہ بے شرم آدمی جو کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہے وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ میری ماں بہن اور بیٹی کو سب دیکھیں، یہ کھلی دعوت ہے. یہ بغیرت اس بات کی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ کوئی کسی کی ماں بہن کی عزت کی حفاظت نہ کرے گا تو اس کی ماں بہن کی عزت کی حفاظت نہیں ہوگی. اور جو کسی کی ماں بہن کسی کی عزت کسی کے بیٹے کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت خود فرمائیں گے. لہذا یہ بے شرمی کا کام، اگرچہ کتنی بے پردہ ہو لیکن ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نہ دیکھیں. میرے شیخ رحمت اللہ نے تو کتنی عجیب بات فرمائے، فرمائے کافرہ کو بھی مت دیکھو، فرمائے اگرچہ نافرمان بنی ہوئی ہے، فاسقہ ہے، کافرہ ہے، لیکن نبی کی تو اولاد ہے. فرمائے نسبت دیکھو، آدم علیہ السلام کی اولاد تو وہ بھی ہے. تم یہ سوچتے ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی یہ بھی اولاد ہے میں نظر بچا لوں کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، فرمایا اس سے کرو مراقبہ تو دیکھو تمہیں نبی کی حرمت کی حفاظت کا اجر ملے گا. اور دوسری تیسری ایک اور حدیث شریف میں کیا فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ لعنت فرمائے ناظر پر، یعنی جو بدنظری کرتا ہے، ماں بہن کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ لڑکے بھی، جن لڑکوں کو دیکھنا کہ جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے یا داڑھی مونچھ آ بھی گئی ہے پھر دل بھی دل چاہتا ہے کہ ان کو چکن کڑائی کھلائی جائے یا ان کے موبائل میں بیلنس ٹرانسفر کیا جائے، ایسے لڑکوں سے بھی نظر بچائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی بات میرے شیخ سنایا کرتے تھے، ایک لڑکا مدینہ شریف میں حسین تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس لڑکے کا حلق کروایا، سر منڈاؤ. لیکن بازو کا حسن ایسا ہوتا ہے جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا. تو فرمایا تو مدینہ شریف سے چلا جا اس لڑکے کو، کہ مدینہ تو رسول یہ فتنوں میں ملوث نہ ہو. تو لعنت بدنظر فرمائی، لعنت کے کیا معنی، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری، البعد عن الرحمہ. لعنت کے کیا معنی، البعد عن الرحمہ، اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جانا. اور جس کو رحمت نہ ہوگی وہ کیا کرے گا، اس پر جو مصیبت جو عذاب آ جائے کم ہے. تو لعن اللہ الناظرہ، اور آگے فرمایا والمنظورہ الیہ. اب منظورہ الیہ میں کیا عجیب، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت، منظورہ الیہ میں منظورہ بھی آ گئی اور منظورتن بھی آ گئی، یعنی وہ عورتیں جو بے پردہ نکل رہی ہیں، یہاں تک کہ برقعے میں ہیں لیکن برقعہ چست بیل بوٹی والا خوشبو لگا کے یا چمک والے برقعے گویا کہ جس میں رغبت ہو یہ سب حرام ہے. اور اسی طریقے سے اب وہ لڑکے بھی جو بن سبن کر بن ٹھن کے رہے, اس لیے ایسے لڑکوں کم عمر لڑکوں کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. بن سبر کے رہے اپنے آپ کو پیش کریں, یہ بھی ان پر بھی لعنت ہے. لعنت دونوں پر ہے, عورتوں پر بھی لڑکے پر بھی اور بدنظری کرنے والے پر بھی, کیونکہ ان پر تو لعنت تھی پہلے سے, لیکن جس نے لعنت یہ کام کیا تو نظر کے ذریعے سے وہ لعنت کا کرنٹ ان کو بھی لگ گیا, اب یہ بن گئے, یہ بھی لعنتی بن گئے. تو ان نقلی دلائل سے پتا چلتا ہے کہ ان کو دیکھنا منع کیا گیا, حرام ہے. اور اس میں گھر میں بھی نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے. مثلا لوگوں کو عادت ہوتی ہے اب گھر میں گئے اندر جھانک رہے. اس شخص کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کہ جو دوسروں کے گھر میں جا کے نہایت برا فرمایا. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائے تو ایک طرف کھڑا ہو کہ دروازہ کھلے تو اندر نظر نہ جائے, یا گھر میں داخل ہو تو نظر نیچے کر کے گزرے, یہ تھوڑی ادھر جھانک رہا ہے. بے غیرت ہے یہ شخص, بے شرم ہے یہ جو جھانکا تاکی کرتا ہے, چور ہے, اس کو چور فرمایا, یہ بھی چور ہے جو گھروں میں جھانکتا ہے. کہ گھر میں گزرے تو نظر نیچے کر کے گزر جائے, لیکن جب گزر رہے وہاں جا کر, جب گزر رہے وہاں جا کر, یہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. نظر نیچے کی گزر ادھر جائے, پتا بھی نہ چلے کون ہے. کیوں نظر بچا کے گزر جائے ایسا عالم, یعنی کہ جھانکا تاکی کرے, یہ بھی شریعت نے ادب سکھایا. تو گھر میں بھی پردہ, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. مردوں کے لیے پردہ کس سے؟ اپنے بھائی کی بیوی سے, ورندیار, بھابھی, بھابھی, سالی, اگرچہ ہو کالی. اور چچی, چچا کی بیوی, چچی سے بھی پردہ ہے. دیکھو محرم اور نامحرم کا فرق یہ ہے, محرم وہ ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی بھی شادی نہ ہو سکے, یہ محرم ہے. اور نامحرم وہ ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر شادی ہو سکتی ہے. جیسے بھائی ہے, بھائی بھابھی ہے, اس سے بھائی کا انتقال ہو جائے شادی ہو سکتی ہے. سالی ہے, بیوی کا انتقال ہو جائے سالی سے شادی ہو سکتی ہے. چچی سے بھی یہی معاملہ ہے, مومانی سے بھی یہ معاملہ ہے. تو نامحرم کی کیا تعریف ہے؟ کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر شادی کرنا جائز ہو جائے. اس لیے ساس محرم ہوتی ہے بیوی کی ماں, کہ اگرچہ بیوی کا انتقال بھی ہو جائے پھر بھی اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محرم. اب وہ محرم بعض نسبی ہوتے ہیں اور بعض سہرا ہوتے ہیں, نسبوں و سہرا, کہ یعنی شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے. تو عورت کے لیے سسر محرم بن گیا, اب اس سے زندگی کے کسی موڑ پر شادی نہیں ہو سکتی. سمجھنا کہ نا محرم اور نامحرم کا یہ تعریف آسان ہے نا, یعنی جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر شادی ہو سکے وہ نامحرم ہے, باقی سب محرم ہے. یہ قاعدہ آسان ہے نا, فارمولا. تو نامحرم سے اگرچہ اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، جو شادی شدہ ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس کو دیکھنا حرام ہے، پھر بھی اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اس لیے محرم سے بھی پردہ کرے، نا محرم سے بھی پردہ کرے، نا محرم سے بھی پردہ کرے کہ چچی ہے، ممانی ہے، خالہ، ماموں، پھپھی کی بیٹیاں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، ان سے پردہ ہیں، تایا چچا کی بیٹیاں ان سے پردہ ہیں، اگرچہ عمر میں بڑی ہیں. اور عورتوں کے لیے شوہر کے بھائی سے پردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت فرمایا، موت سے تعبیر کی دیور کو، شوہر کا بھائی. یعنی کیا مطلب، جتنا موت سے ڈرتے اس سے زیادہ موت، اس سے پردے کا اہتمام کرو. اب یہ نہیں ہے کہ دیور کے ساتھ بازار جا رہے ہیں، بھائی بھی کہہ رہے ہیں چلو میرے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ، کیا بے غیرتی کی بات ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے. پھر واقعات ہوتے ہیں، سر پکڑ کے روتے ہیں. اسی طرح سے بیوی کی بہن بہنوئی ہے، یعنی عورت ہے، اس کی بہن کا شوہر بہنوئی، اب اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بھی جا رہے ہیں کہ چلو میں گھر پہنچا کے آؤں، شاپنگ کرا دوں، شاپنگ. بہنوئی سے ہنسی مذاق چل رہا ہے، مستی مذاق، ہنسی مذاق، سب درست نہیں ہے. شوہر کے رشتہ داروں سب سے پردہ ہے، اس کا اہتمام کریں. اسی لیے تو پہلے جو مکان ابھی بھی ہے، مردانہ ایک ہے، ایک ہے زنانہ حصہ. جو نامحرم اس کو زنانے میں جانے کا کیا تک بنتی ہے، اس کو مردانے میں بٹھائے، اکرام کرے، زنان خانے میں کہہ دے کہ بھائی اچھا کھانا وانا پکاؤ، اچھی چیز کھلاؤ، بھجوا دے با، لیکن پردے کا اہتمام کرے، احتیاط کرے، اس سے اللہ تعالی کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھے. جو اللہ تعالی کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھے گا، عزت اسی کو ملے گی. آج مسلمان، ہم مسلمان کیوں پریشان ہیں، کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ ہم معمولی معمولی باتوں پر شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. ہمارا نظام معیشت، نظام تجارت، نظام زراعت، ہماری معاشرت، اخلاقیات، سب شریعت کے خلاف. سکون ملے گا؟ پھر ایسے بے شرم، بے ہدا لوگ، بے غیرت لوگ بیٹھے جو کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں احترام ہے کہ روزے دار ہے، کھلم کھلا نہ کھائے. ایک آدمی کو عذر ہے، معذور آدمی کو بھی، یہاں تک کہ عورتیں جن کے جب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو بھی ہے کہ روزے داروں کی طرح رہے سارا دن، اگرچہ روزہ نہیں رکھیں گی لیکن روزے داروں کی طرح رہیں گی. لیکن یہاں پر قائدین کو نائمین کی طرح نہیں رہنا چاہیے. اب وہ کھلم کھلا کھاتے ہیں، رمضان شریف کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے منع کیا کہ شریعت کا احترام کرے، اس چیز کو کرے کہ شریعت کو سر آنکھوں پہ رکھے. منع کیا گیا کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے. سکون اسی میں ہے. تو یہ نقلی نقل، یعنی قرآن و حدیث سے کہ نظر بازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور عقلی بات یہ ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک
فرماتے میں ٹرین میں جا رہا تھا، ایک نوجوان ہوس کا مارا ہوا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو فرماتے کراسنگ کی ٹرین آئی. اب حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں اپنے نفس کی کیسی نگرا فرما رہے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ جب کراسنگ کی ٹرین آتی ہے تو میں نظر نیچی رکھتا ہوں. کیوں؟ ایسا نہ کہ زنانہ ڈبا سامنے آ جائے. نمبر ایک. نمبر دو، احتمال ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی عورت بیٹھی ہو سامنے اور میری نظر اس پر پڑ جائے. دوسرا احتمال. تیسرا احتمال، ایسا نہ ہو کہ میری نظر پڑے اور پھر میں نظر ہٹا نہ سکوں، اس لیے پہلے ہی نظر کو روک لیا. یہاں ماشاءاللہ صوفی حضرات اس بات کے دلوں میں ان کی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی ٹیچر مجھے دیکھ کر، تو کوئی عورت مجھے دیکھ کر پسند تو کرتی ہوگی، کوئی نہ کوئی عورت مجھے دیکھ کر تو پسند کرتی ہوگی. کیا فرمایا تھا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ؟ شیخ سناتے تھے، خوب رویوں کو چاہتے ہیں اسد، خوب رویوں کو چاہتے ہیں اسد، آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے. یعنی چاہتے ہیں خوب روئی، خوب رو ہمیں دیکھے، میں اپنی شکل بھی تو دیکھو. لہذا اسی کا اثر یہ کہ اچھے اچھے لوگ جو شریعت پر عمل کرنے والے، اب عالم یہ ہوا شلوار بھی ٹخنے سے نیچے ہونے لگ گئی اور بد نظری میں تو ہے ہی مبتلا کہ فلاں نے مجھے دیکھا اور فلاں نے مجھے دیکھا. یہ نفس ایسے مارتا ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نظر بچاتا ہوں، نہیں دیکھتا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی ٹرین گزر رہی تھی تو زنانہ ڈبا سامنے آ گیا، دیکھو ان کو اٹھا دو، ان کو بولو نیچے، ہاں نظر سر مت جھکاؤ. فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹھا تھا ادھر دوسری گاڑی میں، ایک سکھ جوڑا، سکھ پنجاب کا نیا نیا نویلا ہنی مون منانے جا رہا تھا. یہ ہنی مون بھی ایک مصیبت ہے، چلو پھر کبھی صحیح اس پر. بہت مفسدات اور خرابیاں ہیں اس میں، ہنی مون میں پیسہ برباد، صحت برباد، وقت برباد، زندگی برباد. یعنی ہنی مون ایسا ہے کہ کچھ دن کے لیے مزے اڑا، پھر ساری زندگی جہنم میں گزرے. باقی کسی کو اگر سمجھنا ہو آئی سی یو میں آئے، پھر بتاؤں گا کہ ہنی مون کیا ہوتا ہے. تو وہ نوجوان جوڑا جا رہا تھا، وہ خوبصورت اور اس کی بیوی بیٹھی بھی تھی، اب یہ نوجوان اس کو دیکھ رہے بار بار اور نظر بازی والا دیکھتا ہے. کبھی یہاں کھجلی کر کے دیکھتا ہے، کبھی یوں بہانے سے دیکھتا ہے نا، کیونکہ نفس اس کو مختلف ترکیبیں سکھا رہا ہوتا ہے. بس میں بیٹھے گا، آئینے میں دیکھے گا کہاں سے کیا نظر آ رہی ہے، کبھی آئینے میں سے جاگے گا، کبھی یوں دیکھے گا، کبھی ایسے مختلف شکلیں بناتا ہے. وہ لانتی کام کر رہا ہے نا، اب لانتی شکلیں مختلف بنتی رہتی ہیں اس کی، اب وہ بار بار دیکھے. اب اس کے شوہر نے دیکھ لیا، سکھ نے، ایک دو دفعہ تو برداشت کیا، پھر پتا ہے وہ ان کی گالیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. اور ویسے معاف کیجئے گا، بہت معذرت کے ساتھ شوٹ بھی کرتی ہیں.
تو اس نے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ادھر سے گالی دی، ماں کی گالی دی، بہت موٹی سی، خبیث کا بچہ وغیرہ، ہزار دفعہ دیکھ لے لیکن رات کو میرے ہی پاس رہے گی. حکیم الامت نے اپنے آواز میں سنایا ہے واقعہ، عبرت دیکھیے، اللہ والے عبرت لیتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو کتنی عجیب بات کی اس نے، حقیقت بیان کی کہ بدنظری کرنے والا یہ بلحوس، یہ حوس کا پجاری، لالچی، شہوت کا مریض، بے شرم اور بے غیرت، کیا ملا اس کو آخر میں؟ گالی ملی، گالی. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کا جو ادارہ ہے خانقاہ گلشن اقبال، گلشن اقبال خانقاہ مرکز، اس کے باہر روڈ ہے، روڈ کے پار خانہ بدوش بہت رہتے تھے پہلے. فرمایا کہ ایک اخبار والا تھا، اس نے ایک انہی کی کوئی لڑکی تھی اس کو چھیڑ دیا، چھیڑنے کے مختلف انداز، بس اس نے چھیڑ دیا اس کو. وہ لڑکی اس نے بلا لی اپنے، پہلے تو ایسے دکھایا جیسے واقعی اس کی پٹ گئی ہے، اس سے پٹ گئی ہے، اس نے اپنے بلا لیے خاندان کے لوگ. حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ مار لگائی اس کی کہ بس، وہ کٹاس لگائی، وہ ماں کی گالیاں الگ، پتھر مارے، جوتے مارے، ٹھٹے مارے، گھوسے مارے، لاتے ماری. اس واقعے کو حضرت نے اپنے شعر میں فرمایا کہ لذت عارضی ملی، یعنی بدنظری کا مزہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے لذت عارضی ملی، عزت دائمی گئی. تھوڑی دیر کی لذت ملی، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے. لہذا ایسے ایسے بھی واقعات ہیں، کسی نے کسی علاقے میں کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، علاقے والوں نے وہ مار لگائی، اور مارنا بھی چاہیے، ثواب کا کام ہے. ایسے کٹاس لگانی چاہیے، اس قابل ہے یہ. وہ مار لگائی، وہ مار لگائی، اب وہ جناب کسی علاقے میں چھیڑ دے، اس علاقے میں دوبارہ جا سکتا ہے؟ بتاؤ، قابل رہے گا؟ لہذا عزت دائمی گئی. اس لیے فرمایا لذت عارضی ملی، تھوڑی دیر کا ہے. بڑے رومانٹک اسٹائل ہے نا، مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ملا؟ عزت گئی، عزت گئی. آگے سنیے، لذت عارضی ملی، عزت دائمی ملی، گالی مادرا ملی اور بارش پتھرا ملی. ماں کی گالی ملی، یہ بے غیرت ہے جو اپنی اس کمینی حرکت کی وجہ سے اپنی ماں کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے. اور پتھر الگ کھاتا ہے، جوتے الگ کھاتا ہے. شریعت کا کتنا احسان ہے، اللہ اکبر. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت عیسائیوں کے علاقے میں گئی، جہاد کا موقع تھا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، عیسائیوں کو معلوم تھا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. ان کا جو جہاد کا نعرہ ہے نا، یہ بلی کی میاؤں کی طرح ہے، چوہوں کے لیے ایسا ہے جیسے چوہے کتنے ہی کمانڈو بن جائیں، آئی ٹی میں کتنی ترقی کر جائیں، لیکن جب بلی میاؤں کرتی ہے نا، بس سب کچھ. پھر کبھی یہ واقعہ سناؤں گا. اب وہ عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ صحابہ کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہے، اور جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں نے کہا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر سے رحمت اٹھائی جائے، ان کو گناہ میں مبتلا کیا جائے. تو انہوں نے کیا کام کیا؟ وہی کام کیا جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں.
انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سجایا، خوبصورت لڑکیوں کو نیم عریاں لباس پہنائے، زرق برق، اور ان کو راستے میں کھڑا کر دیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب سپہ سالار امیر آگے آگے، اب جو اس کی نگاہ ہلکی سی پڑی فوراً نظر نیچی کی، استغفر اللہ، اور زور سے آیت پڑی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. صحابہ فرماتے ہیں، قافلے والے لوگ کہتے ہیں، ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، اور نگاہ نیچی کی اور گزر گئے. اب وہ لڑکیاں حیران، انگوش بدندہ، سردر گریباں، انہوں نے اپنے جا کر بتایا کہ یہ لوگ جن کو تم نے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے ہمیں سجا بجا سجا کر زرق پر لباس اور اوریا لباس کے ساتھ بھیجا تھا، یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ تو فرشتے ہیں. کیوں؟ صرف نظر بچائی، نظر نیچی کی. وہ علاقہ بغیر لڑے فتح ہو گیا. یہ شریعت کے حکم کی برکت ہے میرے دوستوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا کہ نظر بچاؤ. اسی آیت میں فرمایا قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی بعض نظروں کو نیچی رکھیں. اور بعض نظر کی کیا معنی؟ نامحرم کو نہ دیکھیں، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو. اور یہ دلیل دینا کہ اس زمانے میں نظر کیسے بچا سکتے ہیں، آندھی چل رہی ہو، غبار اڑایا ہو، کیا کرے گا انسان؟ آنکھ بند کرے گا کہ نہیں؟ نظر نیچی رکھے، اپنی نظر کو نیچی کرنا سیکھے، محنت کرے، مشق کرے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو نظر بچاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اور سوچے اس سے فائدہ مجھے کچھ نہیں ہے اس بغیرتی کے کام سے. لہذا فرمائے یغضوا من ابصارہم، اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھے، بے شرمی کی بات ہے. بلکہ لڑکے جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نظر بچائے. 10 سال سے تو پردہ شروع ہو جاتا ہے، پہلے ہی نظر بچائیں. تو آگے کیا فرمایا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کو بچائیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حفاظت نظر کے بعد یہ فرمانا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، نظر نیچی کرو. فرمایا اس سے پتا یہ چلا کہ جو بے شرم نظر نہیں بچائے گا اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی، اور جو نظر کی حفاظت کرے گا وہ شہوت کے غلبے سے بچے گا. اس لیے اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ میں اب بڈھا ہو گیا، اب میرے بال سفید ہو گئے، اب میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں شادی شدہ ہوں. فتنوں میں مبتلا نہیں دیکھا بڈھوں کو، شادی شدہ کو؟ ذرا شادی شدہ بھی اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کیا خیالات ہوتے بتا. اس لیے شریعت کا حکم ہے نظر بچائے، نظر نیچی رکھے تو شرمگاہ محفوظ رہے گی، اور بے شرمی کا کوئی کام نہیں کرے گا، نہ لڑکوں سے بدفعلی اور نہ کسی عورت کے ساتھ. یا یہ نہ کرے گا تو خیالات پکائے گا نا، بے شرمی کے خیالات پکائے گا، یہ اپنی جوانی ضائع کرے گا غسل خانوں میں. اس چیز سے حفاظت کرے. آگے فرمایا ذالک ازکا لہم، سبحان اللہ کیا عجیب بات فرمائی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے یہ نظر کی حفاظت پہ کیوں اتنا بیان کرتے؟ فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے کا ذریعہ ہے. بتائیے تو قرآن پاک ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میرا قلب مزکہ ہو جائے، اور نظر بازی نہیں چھوڑتا، کیسے مزکہ بنے گا؟ مزکی اس کو فرما رہے ہیں کہ تم تزکیہ کرانا چاہتے ہو، نظر بچاؤ، تزکیہ فرض ہے. اور یہ نظر بازی کو، نظر ڈالنے کو معمولی کام سمجھتا ہے.
اور اللہ معاف کرے ان مسلمانوں کی عقلوں پر جو غیروں کا جو غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہاں اب لڑکیاں رکھیں, لڑکیاں ریسپشن پر, ٹیلی فون آپریٹر, سیلز گرل. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی عقلوں پر میں نور عطا فرمائے, یہ ہم لوگوں کے عقائد کو درست فرمائے کہ کہتے ہیں سیلز گرل رکھیں گے تو سیلز زیادہ ہوگی, لڑکیاں رکھیں گے تو بکری زیادہ ہوگی. ارے بکری کیا زیادہ ہوگی, وہ بکری بنے گی سارے بکرے آئیں گے. یہ زندگی میں پہلی دفعہ مضمون بیان کیا. کیا عجیب بات ہے. اور ان عورتوں کو بھی عقل عطا فرمائے جو ایسی بےہودگیوں میں مبتلا ہیں, فوٹوگرافی اور فوٹو سیشن. کیا فوٹو سیشن, کیسی بے شرمی اور بےغیرتی سے, کس بےہودگی سے جو ہے وہ تصویریں کھنچوانا. کافروں سے تو کیا شکوا کریں, اپنی مسلمان بہنوں سے شکوا ہے, ان سے ہے گلا کہ اللہ تعالیٰ عقلوں میں ہم لوگوں کی نور عطا فرمائے اور ان کے شوہروں کو, ان کے باپوں کو, ان کے بھائیوں کو عقل عطا فرمائے, ہم لوگوں کو عقل عطا فرمائے. جی ایئر ہوسٹس بن کر, ایئر ہوسٹس بن کر بے غیرت مردوں کے سامنے مسکرا مسکرا کے باتیں کرتی ہیں, لیکن اپنے شوہر, اپنے باپ اور اپنے بھائی کی خدمت کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور وہ بھی خوش ہیں. ہماری بیٹی کیا ہے جی, وہ ماڈل گرل ہے. ماڈل گرل, یاد رکھنا, ماڈل کر لو, فیشن کر لو, بیوٹی کر لو, سب خواہشیں ہیں, جس کو پہلے زمانے میں رنڈی بولتے تھے. نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے, معاف کیجئے گا یہ بہت بےہودہ لفظ میں نے استعمال کیا, تہذیب کے خلاف کہیں گے, لیکن یہ کام تہذیب یافتہ کام ہے. یہ سارے ننگے پھرنا بے شرموں کی طرح سے, ایک فائشہ, بد کرداری, بے حیائی کے کام. تو ان کے لیے, نظر بچانے والوں کے لیے فرمایا کہ ذالک ازکا لہم, اس سے ان کا قلب پاک ہوگا, ان کو تزکیے کی دولت ملے گی. ایک دیندار آدمی ہے, چاہتا ہے میرا قلب پاک رہے, قلب پاک ہو, قلب پاک رہے, نظر کی حفاظت کرے, چاہے تبلیغ میں جائے, چاہے جہاد کرے, چاہے حج و عمرہ کرے, چاہے خانقاہوں میں جائے, چاہے امامت کرے, چاہے مؤذن بنے, چاہے قرآن پاک پڑھائے, چاہے مدرسوں میں پڑھائے, چاہے دین میں مال خرچ کرے, چاہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, لیکن نظر کی حفاظت کرے. ورنہ یاد رکھنا, بد نظری کرنے والا کتنے ہی وظیفے پڑھ لے, چلے لگا لے, خانقاہوں میں ذکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے, حج و عمرے کرتے کرتے زندگی گزر جائے, ساری زندگی مزکہ نہیں بن سکے گا, ساری زندگی پاک نہیں ہو سکے گا, کیونکہ دل کو ناپاک کیا ہوا ہے. اس ناپاک دل میں اللہ کیسے تشریف لائیں گے. یہ چاہتا ہے اللہ میرے دل میں آ جائے, کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوستوں. اس نے نظر بچائے اس تکلیف کو. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمایا, ان اللہ خبیر بما یصنعون, سنت کاری کے سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. چار تفسیریں پھر عرض کروں گا, وقت ختم ہو گیا. باتیں بہت ساری کرنے کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو, میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو سمجھاؤں کہ ایسے کام نہ کرو, اور اپنے دوستوں سے اس چیز کا مضمون کا تکرار ہو کہ ہم ایسی بے شرمی کے کام نہ کریں. کسی کی ماں بہن تصاویر کو دیکھ کر, موبائلوں پر ایسی بےہودگیوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو ناپاک نہ کریں. یہ دل پاک ہے. اس دل کو اگر ہم پاک رکھیں گے تو پاک دل میں اللہ پاک آئے گا. اگر دل کو ناپاک کیا میرے دوستو, ان عورتوں سے, ان لڑکوں سے, ان حسینوں سے, ان فلموں تصاویر سے, تو پھر اس ناپاک دل میں اللہ کیسے آئیں گے, اس دل کو چین اور سکون کیسے ملے گا میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے حفاظت نظر کی. اب رہی بات تکلیف ہے, ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں, واللہ تکلیف معمولی نہیں ہے, بہت تکلیف ہے, لیکن انعام بھی خوب ہے. اگرچہ پہنچنے میں جو ہوگی, پا پہنچنے میں جو ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی، گناہ سے بچنے میں کیسی تکلیف اٹھائے گا، اپنا دل توڑ دے گا، نظر بچانے میں اس کے دل کا ستیاناش ہو جائے گا، لیکن یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز بنے گا میرے دوست. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالی نے رمضان شریف گزار دیا، اللہ قبول فرمائے. حدیث شریف میں آئے کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستن، جس نے پھر شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، وہ ایسا ہے، بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ ایسا ہے جو گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے، صائم الدہر، اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ ایسا ہے کہ پورے سال روزے دار کہلائے گا. صائم الدہر کہتے پورے سال روزہ رکھنے والے کو، اور جو پورا سال روزہ رکھنے والا پوری زندگی روزہ دار بن گیا. چھ روزے، کوئی فرد نہیں ہے، کوئی ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑا ہوا کہ آپ کو یہ روزے رکھوائے گا. ایک ترغیب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، لوٹنے کی چیز ہے. اب رہی بات بھائی میں چھ روزے رکھوں گا تو مر جاؤں گا، سارا مسئلہ یہ آتا ہے چھ روزے رکھوں گا تو میں مر جاؤں گا. تو میرے پیارے دوستو، کراچی والوں نے 29 روزے رکھے مر گئے، بھائی جتنے یہاں بیٹھے وہ تو نہیں مرے نا. ایسی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف ہوئی پار کرا دیے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب کا اور فضیلتوں کا، رحمتوں کا ذریعہ بنائے. تو جب رمضان کی گرمی کے روزے گزار دیے، اب کیا ہے، یہ تو اب کچھ مشکل ہے. ماشاءاللہ موسم کتنا اچھا، تو لہذا، اور پھر آسان اتنا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آج نہ تن دن نہ تن چھ روزے ٹھکا ٹک ٹکا ٹک ڈنڈا لے کے گھوڑا دوڑائے اور چھ روزے جان چھوڑائے، کوئی نہیں. اتنا آسان کہ پورا مہینہ ہے، پورے مہینے میں کبھی بھی کر لیں. جیسے میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اکثر رکھا کرتے تھے، صحیح ہے نا. پیر اور جمعرات، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لے روزہ، ہفتے میں آسان بھی ہو جائے گا اور مشکل بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں کل جمعرات تھی، کل اللہ تعالی نے کیسا پیارا موسم کر دیا. بعض ہمارے دوستوں نے روزہ رکھا، دیکھو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالی نے بارش برسا دی، کیسا مزیدار موسم، ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، من ٹھار ہو گیا موسم. تو ایک فضیلت کی بات ہے، یعنی لوٹنے کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں بونس. دیکھیں نا بونس، کہ جی فلاں نیٹ ورک پر اگر آپ اتنے کا بیلنس ڈلوائیں گے نا تو آپ کو فری منٹ ملیں گے، پیکج ہے پیکج، ایس ایم ایس اتنے ملیں گے. کیوں بھائی، لیتے نہیں لیتے؟ تو میرے پیارے دوستو، فری پیکج ہے یہ. کیا پیکج ہے؟ رمضان شریف کے تو روزے رکھ لیے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب صرف چھ روزے کی بات ہے، صرف چھ روزے، مریں گے نہیں انشاءاللہ. بھائی 29 روکے مرنا تو چاہیے تھا، 29 رکھے، چھ میں کیا مرے. پھر اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اچھا موسم عطا فرمایا، تو ایک فضیلت کی چیز ہے، لوٹنے کی چیز ہے، ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں تقوی والی زندگی عطا فرما، اطاعت و فرما برداری والی زندگی عطا فرما. یا اللہ تعالی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمارے جسم کو گناہوں سے بچا. یا اللہ اس جسم کو، اس زندگی کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا، تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما، اپنا فضل و مہربانی ہم سب پر فرما، ہمارے تقوی میں آسانی پیدا فرما. یا اللہ تعالی ہماری مدد فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری بندگی آپ کی مدد اور استعانت کی محتاج ہے. یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہمارے دلوں پر یا اللہ تعالی رحمت نازل فرما، سکینہ نازل فرما، یا اللہ تعالی اپنی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری مدد فرما، اور گناہوں کو چھوڑنے میں ہماری مدد فرما، گناہوں سے ہمیں باز فرما دیجئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اطاعت اور فرما برداری اور تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ رحمت نازل فرما، رحمت والی نافع بارش عطا فرما. یا اللہ تعالی رحمت والی نافع بارش عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.